یہ کہنا کہ کہیں ان کو براہ راست کوئی مدد مل رہی، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. ان کی جو اپنی طاقت افغانستان کے اندر ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے، اور افغانستان میں کافی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ڈسٹرکٹس، ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے. ہلمند کا بھی جیسے صوبہ آپ لے لیں، اس میں کافی ان کی کنٹرول ہے، وہاں پر بھی ہے. اور اس طرح اگر آپ مشرقی صوبوں میں آ جائیں تو وہاں پر بھی کنٹرول ہے ان کے ساتھ، داعش کا بھی کچھ ڈسٹرکٹس کے اوپر کنٹرول ہے. یہ ٹارگیٹ انہوں نے ایسا چنا ہے کہ جو اسٹریٹجیکلی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تاجک ہارٹ لینڈ ہے جو قندوز صوبہ ہے.
جی جی.
ایک سائڈ پہ اس کے اگر آپ اس کے مشرق میں چلے جائیں تو تخار اور بدخشان کا صوبہ آ جاتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو بغلان اور سمنگان، اور شمال کی طرف اگر آپ دیکھیں تو مزار شریف مزار کا صوبہ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اس ٹارگیٹ کو چنا ہے وہ اسی مطلب ہے کہ مقصد سے چنا ہے کہ جو بالکل تاجک ہارٹ لینڈ کو آپ بالکل اس کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے قندوز، اس کے اوپر آگے ہیں. اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ جو عوام سیکورٹی فورسز ہیں وہ نے پسپائی اختیار کر لی اتنی جلدی. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے بڑے حالات جو ہیں اس پورے خطے میں امن کو اور استحکام کو خطرہ ہو سکتا ہے، کہ پاکستان کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی باعث تشویش ہوگا. اور اس مسئلے کا جتنا جلدی حل نکالا جا سکے نکالنا چاہیے.
جی جی. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت نیٹو کی افواج قندوز پہنچ گئی ہے جہاں وہ لڑائی لڑ رہی ہے طالبان کے خلاف، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کا بھی ایک اجلاس چل رہا ہے نیو یارک میں، یہاں عبداللہ عبداللہ آئے ہوئے ہیں اور خاصی گرما گرم باتیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے کیا ٹائمنگ اس لحاظ سے چنی کہ جس سے افغان جو اہلکار ہیں ان کو بھی شرمندگی ہو؟
میرے خیال میں ایسے تو وہ اس قسم کے جو آپریشن ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 4-8-10 ہفتے پہلے بھی یہاں پر کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی تھی. تو میرے خیال میں ملٹری آپریشن کو یا اس قسم کی چیز کو ایسے فائن ٹیون کرنا کہ وہ بالکل اس کو آپ اقوام متحدہ میں جو عبداللہ صاحب ہیں ان کے ایڈریس کے ساتھ اس کو کوئنسائڈ کرائیں، تو میرے خیال میں ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. لیکن مطلب ہے کہ عمومی طور پہ یہ مقصد تو ہے کہ افغان قیادت کو ان کے اپنے لوگوں میں ان کی جو وہ ہے نظر میں اس کو گرایا جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، افغان سیکورٹی فورسز اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ دفاع کر سکیں ایسے اہم مطلب ہے کہ قصبے کو یا صوبے کو اس کا دفاع کر سکیں. اسے نومیدی پھیلتی ہے. افغان عوام جو ہیں وہ بڑے مطلب ہے کہ تشویش میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. افغان کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہوگی، فورسز ڈی مورلائز ہوں گی. تو بالکل یہ مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے اور وہ کافی حد تک حاصل کر چکے ہیں.
اس وقت ہم افغانستان میں بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بریگیڈیئر سعد آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں جو اطلاعات آئی ہیں اس کے بقول امریکہ نے آئی ایس کو، اسلامک اسٹیٹ کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے. اس وقت آپ افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کا کس حد تک وجود دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، اسلامک اسٹیٹ کو تو جو یہ پہلے بڑی تیزی سے ابھر رہے تھے چند ماہ پہلے، اور جب امریکہ نے ان کے سرکردہ لیڈرشپ جتنی بھی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس کو ڈرون حملوں میں انہوں نے بالکل تباہ کر دیا اور یہ بالکل پیچھے چلے گئے. لیکن ابھی دوبارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ فعال ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ افغانستان اور بلکہ نہیں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ افق پر اٹھ رہا ہے. اگر جیسے افغان حکومت اور طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں، اس کا براہ راست استفادہ جو ہے وہ یہ کرے گی، داعش کرے گی، کیونکہ وہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اگر قندوز میں لڑائی اور یا ان شمالی صوبوں میں مزید کمک کی ضرورت پڑی تو طالبان یہاں سے لوگوں کو نکالیں گے اور شمال کی طرف بھیجنے کی کوشش کریں گے، جس سے یہاں پر وہ کمزور ہو جائیں گے، اور جب کمزور ہو جائیں گے تو داعش جو ہے ان کی جگہ لے لے گا. تو میرے خیال میں عمومی طور پہ بہت یہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کے ڈومینو افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ کافی باقی جتنے بھی صوبے ہیں ان میں بھی اس قسم کی وہ ہو سکتی ہے اور ایک سڈن کولیپس سچویشن بھی آ سکتی ہے. وہ کہ امریکن ایئر پاور اور ان کی جو اسپیشل فورسز ہیں وہ ایسے نہیں ہونے دیں گی, لیکن پھر بھی اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا ہے کہ کس وقت یہ انٹینجیبلز نام چلے جاتے ہیں. صورتحال جو ہے وہ باعث تشویش ہے ساروں کے لیے.
جی جی بریگیڈیئر صاحب, مجھے علم ہے کہ آپ کو جانا ہے, لیکن بعض لوگوں نے جو کال کیا ہے ان کے پاس سوالات ہیں آپ کے لیے غالباً. اٹک چلتے ہیں جہاں سے میاں اکرم کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم نفیسہ عبائی صاحب, میں میاں محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں پاکستان سے. گزارش یہ ہے امریکہ 14 سال سے افغانستان میں قیام پذیر ہے. یہ چھوٹا سا لینڈ لاک کنٹری ہے, اس کی نہ ایئر فورس ہے نہ اس کی نیوی ہے نہ اس کی ملٹری فورس ہے. یہ امریکہ کیا چائنا میں ٹھہر سکتا ہے, نارتھ کوریا میں ٹھہر سکتا ہے اور ہندوستان میں ٹھہر سکتا ہے, ایران نہیں, وہاں یہ 14 سال سے کیا کر رہا ہے؟
اچھا شکریہ 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 آپ کے کال کرنے کا, شکریہ شکریہ. میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب کہیے. مرید خان
سے بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ افغان حکومت کی بالکل نلائکی ہے اور انٹیلیجنس کی بالکل نلائکی ہے, زیرو ہے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ عوام کو ابھی طالبان سے کیسے بچایا جائے گا, کیونکہ وہ تو ہر گھر میں ہر گاؤں محلے میں وہ گھس گئے ہیں, تو ان کو بچانے کا فورسز کے پاس حکومت کے پاس کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کو چاہیے کہ وہاں فورسز کو اپنے کو واپس بلائے اور مکمل کنٹرول.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب کہیے.
کلیم اللہ نیازی مجھتاجی خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب, ایک طرف تو امریکہ کے اوباما صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر کے کہ طاقت کے ذریعے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے عراق کو برباد کیا, لیبیا کو برباد کیا, افغانستان کو برباد کیا, ان کی وجہ سے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اور انہی کے جھنڈے تلے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف اڈے ٹائم ہے. آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ تشویش ہے ہمیں آئسس کی, تو ہمیں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ تو افغانستان کے اندر جو راہ کے اڈے ہیں وہ ہیں ایم کے ایم اے, بی ایل اے, بی آر اے. اور آخری سوال,
شکریہ شکریہ شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے کوہاٹ سے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بریگیڈیئر صاحب سے ایک کوشچن, وہ یہ ہے کہ اس حادثے سے افغان حکومت کو شرمندہ ہونا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ واقعی ہم اس قابل نہیں ہے کہ ملک سنبھال سکے, لیکن ان کے بیانات عبداللہ عبداللہ ہو یا آخر ان کا انجام مستقبل میں افغانستان کا کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر ان کی ذہنیت ایسی ہے تو افغانستان کا مستقبل کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ.
اچھا شکریہ. اس وقت بریگیڈیئر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اچھا بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ان قریب ہمارے ساتھ آتے ہیں, لیکن ہم نے ایک اور بھی رپورٹ اس حوالے سے موصول کی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ایس کا بڑا خطرہ ہے, اور اس پر بھی بریگیڈیئر صاحب نے کچھ بتایا ہمیں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کچھ جو کالرز ہیں ان کے سوالات سنے. اچھا آپ کی کال کٹ گئی تھی. باہر کیف جو ایک اہم سوال ہے اور جو بہت سارے کالرز نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ امریکی افواج ابھی تک موجود ہے افغانستان میں. بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 14,000 جو ہیں امریکی ٹروپس اس وقت وہاں موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اور افغان افواج کس وقت اس قابل ہوگی کہ وہ اپنی حکومت کی جو ہیں فرائض وہ انجام دے اور اس وقت جو ان کو خطرہ ہے طالبان سے اس سے وہ نمٹ سکیں؟
دیکھیے اول تو ہے تقریباً 13,000 اس وقت نیٹو افواج افغانستان میں موجود ہیں, جس میں 10,000 امریکی ہیں.
جی.
اور اس 10,000 میں سے 5,000 ٹرینرز ہیں, 5,000 اسپیشل فورسز ہیں یا ان کے جو ایئر ایسٹس ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے لوگ ہیں. تو یہ ابھی افغان حکومت جو ہے وہ تو ان کی جو فوج ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پاس ایئر فورس تو ہے ہی, تو ایئر فورس تو ہر قسم کو چاہیے، ان کے پاس فائٹر کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اٹیک ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی تھوڑی بہت ان کے پاس کیپیبلٹی ہے لیکن وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہے. ابھی مطلب ہے کہ جیسے راستے بند ہو گئے قندوز کے، انہوں نے بغلان اور قندوز کے جو درہ ہے درمیان میں اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، تو وہاں پر ری انفورسمنٹ نہیں جا سکتی ہیں. وہ ابھی ان کو ہیوی ٹرانسپورٹ چاہیے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے افغانستان میں، تو یہ مشکلات افغانستان فورس ہے. دوسرا یہ ہے کہ $4 ارب جو ہے نا ہر سال ان کا خرچہ ہے، 3 لاکھ سے اوپر سیکورٹی فورسز رکھیں گے تو ان کی تقریباً $4 ارب کا خرچہ ہے، کیونکہ وہ آپریشن میں بھی ہیں تو وہ خرچے علیحدہ ہیں. باقی 3 بلین چاہیے ہوتے افغان حکومت کو چلانے کے لیے، کیونکہ افغان اکانومی میں یہ تو 7 بلین کی وہ اکانومی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی وہ سیکورٹی فورسز کو وہ پے کر سکے، اس کو چلائیں، ان سے آپریشن کرائیں. تو افغانستان کو میرے خیال میں بیرونی امداد اگر بند ہو گئی تو اس کا حالت وہی ہو جائے گی جو نجیب اللہ حکومت کے ساتھ ہو گئی تھا سن 92 میں، کہ جب سوویت یونین نے ان کا امداد بند کر دی ان کی، تو پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی. اس طرح اگر موجودہ انتظامیہ کے ساتھ یہ حکومت نہیں رہی اور یہ ہمکاری جو نیٹو کر رہی ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ میرے خیال میں یہ نہیں کر لائف لڑ سکیں گے، نہ یہ سسٹین کر سکیں گے سمر گورنمنٹ کی بجائے.
اچھا جی، کیونکہ مجھے علم ہے آپ کو جانا ہے، اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے قندوز شہر میں نیٹو افواج پہنچ گئی ہے، جہاں وہ شہر پر طالبان کا قبضہ چھڑانے میں مصروف ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان سے سیاسی تجزیہ کار عبدالحائی ورشان نے، جبکہ یہاں سے ہیں سیاسیات کے پروفیسر ڈیلاویر اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر مقتدر خان. تو عبدالحائی ورشان، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ قندوز شہر کے علاوہ بھی آپ کا کہنا ہے کہ برابر شہر میں طالبان اس وقت حملے کر رہے ہیں، صورتحال بتائیے، اور یہ بتائیے کہ نیٹو افواج جو ہے وہ کس حد تک اس وقت کامیاب نظر آ رہی ہے قبضہ چھڑانے میں.
ابھی تک تو نیٹو فوج کا کامیابی کا کوئی جھلک نہیں رکھ رہے، دیکھ رہے ہیں میں طالبان باقاعدہ طور پیش رفت کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ وہاں سول لوگوں کو بچانے کے لیے احتیاط سے کام لے رہی ہے. جب جنگ باقاعدہ جاری ہے وہ کوئی پیش رفت کا تو ابھی تک جھلک نظر نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی پیش رفت کی ہو.
اور ورشان صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ قندوز کے علاوہ بھی طالبان جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں وہ؟
اور پڑوسی پروونس جو ہے وہ بغلان ہے، اس میں خطرہ ہے طالبان کے ہاتھ میں جانے کا، اور تخار اس کے دوسرا پڑوسی پروونس ہے، دونوں میں کوئی انسرٹن سچویشن جو ہے وہ باقاعدہ طور ہے. طالبان کا موقف ابھی تک مضبوط ہے، گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کام کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج نہیں بھیجا ہے سپورٹ کے لیے، ابھی تک تو انہوں بھی نہیں پہنچا ہے. پھر طالبان اس وقت باقاعدہ طور قابض ہے وہ قندوز شہر کے، اور میرا خیال ہے ادھر لوٹ مار بھی جاری ہے ادھر.
اچھا، ہم لوٹتے ہیں امریکہ کی طرف. پروفیسر مقتدر خان، آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح سے افغانستان میں اس وقت سرکار کی یہ کمزوری سامنے آئی ہے قندوز شہر میں, اور یہاں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ 9/11 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ طالبان نے اتنے بڑے پیمانے پر قبضہ کیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں نیٹو اس وقت طالبان کا قبضہ چھڑا سکے گی؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک کہ یہ اتنا بڑا اٹیک اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ تقریباً ایک شہر کے کافی زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا ہے, تو اس طرح سے اتنا بڑا اٹیک شاید طالبان نے پہلے نہیں کیا ہو, لیکن انہوں نے اس سے پہلے کافی ڈیرنگ اور بڑے پریزن ریسکیو ضرور کیے ہوئے ہیں. اس بار انہوں نے جیل سے تقریباً 100 کے قریب سینئر طالبان لیڈرز, بام میکرز, ایکسپیرینس کمانڈوز اور کمانڈرز کو انہوں نے رہا کر لیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایسے کئی ریڈز ہوئے جس میں 600-700 انہوں نے طالبان فائٹرز کو ریلیز کر لیا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے کیونکہ یہ جو لوگ پکڑے گئے تھے یہ اسکلڈ فائٹرز تھے, ان کے پاس بام میکنگ کی ٹیکنیکس ہیں اور کمانڈرز ہیں, ایکسپیرینس وغیرہ, تو اس لیے یہ اتنا اہم. دوسری چیز یہ ہے اگر آپ عراق میں دیکھیں یا افغانستان میں دیکھیں, پچھلے 10-12 سال میں یہ جو ویسٹرن ٹرین فوجیں ہیں جو انہوں نے نئے سیکورٹی فورسز بنائے عراق میں بھی اور افغانستان میں, امریکنز اور جرمنز نے ان کو ٹرین کیا ہے, انہوں نے کبھی کوئی ایسا میجر بیٹل نہیں جیتا ہے اسلامسٹ فورسز کے خلاف. موصل میں تو وہ عراقی فوجے اپنے کپڑے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, یونیفارم چھوڑ دیے, توپے, گنز وغیرہ, اور یہاں پر امریکہ کے جب فورسز زمین پہ ہوتے تھے افغانستان پہ تو طالبان سے زیادہ افغان نیشنل فورسز سے ان کو اٹیکس وغیرہ ہوتے تھے. تو یہ جو فورسز وغیرہ ہیں اتنے پروفیشنل نہیں ہیں, اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہیں, وہ ڈٹ کے لڑتے نہیں ہیں, بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے ان کو, اور یہ جو طالبان جیسے فائٹرز ہیں وہ ان کا موٹیویشنل لیول بہت زیادہ ہے, ان کی ٹریننگ اتنی فارمل نہیں ہوگی, لیکن ان کا جو جوش وغیرہ ہے وہ اس میں وہ کافی غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیٹو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ نیٹو کی فورسز نہیں بلکہ صرف نیٹو ایک ٹریننگ کیپیسٹی کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے, یعنی کہ وہ ایکچولی گراؤنڈ فورسز یعنی نیٹو کی فورسز طالبان کے فائٹرز کے ساتھ انگیج نہیں کر رہی ہے بلکہ وہاں پہ جو نیٹو پریزنس ہے وہ صرف کوٹ ان کوٹ ٹریننگ پروسیجر ہے, اور جو امریکہ نے کل بمباری کی ہے وہ بیسیکلی قندوز کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو ابھی بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طالبان فائٹرز سے. ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے تک جب میں نے چیک کیا تھا وہ ایئرپورٹ ابھی بھی طالبان کے قبضے میں نہیں آیا, لیکن مطلب جو آفیشیل پوزیشن واشنگٹن کی ہے کہ یہ ایکچولی نیٹو فورسز نہیں لڑ رہے ہیں, نیٹو ایڈوائزرز ہیں, ٹرینرز ہیں جو مدد کر رہے ہیں نیشنل فورسز کے, کیونکہ افغانستان سے جو غنی صاحب کا بہت بڑا ڈیمانڈ تھا نا کہ فورن فورسز افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں, تو وہاں پہ اب کوئی فورن فورسز نہیں ہے, امریکہ کا بھی ملٹری پریزنس آن دا گراؤنڈ بہت کم ہے.
جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا آزمائش کا وقت ہے اس وقت افغانستان میں, کیونکہ جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا ہے, یعنی کہ طالبان کے ہاتھوں میں قندوز شہر آ گیا ہے. یہاں امریکہ میں بعض سینیٹرز نے بھی کہا ہے کہ آئی ایس اسلامک اسٹیٹ کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں پروفیسر مقتدر کی آئی ایس کی پریزنس جو ہیں افغانستان میں بھی دیکھی گئی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو کوئی ذرا سا ایک مختصر انٹرویو سنانا چاہتے ہیں, یہاں جو امریکن سینیٹرز نے آئی ایس کے حوالے سے باتیں کی ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
منگل کو امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق داعش خراسان کی قیادت تحریک طالبان پاکستان کا سابق کمانڈر حافظ سعید خان کر رہا ہے, اور اس کے ارکان میں پاکستانی اور افغان طالبان کے سابق کمانڈر شامل ہیں. واضح رہے کہ تاریخی اعتبار سے خراسان کہلانے والے علاقے میں افغانستان, پاکستان اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق خراسان کے قیام کا اعلان اس سال 10 جنوری کو ایک آن لائن ویڈیو کے ذریعے کیا گیا، جس میں شدت پسندوں نے داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد 26 جنوری کو داعش کے ترجمان ابو محمد العدنانی نے اعلان کیا کہ بغدادی نے حافظ سعید خان کی وفاداری کا حلف قبول کر لیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ غیر ملکی جنگجوؤں سے درپیش خطرے سے نمٹنے کی کوششوں کے سلسلے میں محکمہ خارجہ 10 افراد اور 5 تنظیموں کو دہشت گرد کے طور پر نامزد کر رہا ہے اور 2 تنظیموں کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کے طور پر نامزد کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان افراد اور تنظیموں اور دہشت گردوں یا دہشت گردی کی کارروائیوں کی معاونت کرنے والے افراد پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ منگل کو امریکی محکمہ خزانہ نے بھی داعش سے وابستہ 15 افراد پر پابندیوں کا اعلان کیا، جن میں اس کے حامی اور سہولت کار شامل ہیں۔ منگل کو جاری کی گئی فہرست میں انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب، تیونس اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری اور تنظیمیں شامل ہیں۔ ان میں فرانس کے 3 اور برطانیہ کے 4 شہری بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کی داعش میں شمولیت کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد اب تک اس گروپ کو شکست نہیں دے سکا۔ امریکی فوج یہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ داعش کے جتنے جنگجوؤں کو اس نے فضائی کارروائیوں میں ہلاک کیا، داعش ان کی جگہ نئے جنگجو بھرتی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ افغانستان میں بھی داعش کا اثر و رسوخ تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ طالبان کی ایک بڑی تعداد اس شدت پسند تنظیم سے ہمدردی رکھتی ہے اور بہت سے سابق طالبان کمانڈر داعش سے وابستہ گروپوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں، مگر یہاں بھی بعض شدت پسند کمانڈر داعش سے وابستگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم لوٹتے ہیں افغانستان، جہاں سے عبدالحائی ورشان ہمارے ساتھ ہیں۔ ورشان صاحب، آپ بتائیے کہ اس وقت جو قندوز پر حملہ ہوا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ داعش کا کس حد تک اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے؟
پہلے تو میں پروفیسر صاحب کے جو بات تھے اس میں میں اگری کرتا ہوں، وہ کچھ میں حقیقت ہے۔ وہ سے قندوز کی طالبان کے پاس جانے کا کئی وجوہات ہے، سنگل فیکٹر نہیں ہے۔ یہاں مرکزی حکومت کا پرابلم ہے، وہ ابھی تک 1 سال گزرنے کے باوجود وہ پاور شیئرنگ میں مصروف ہے 50-50 کے لیے، اور پروونس کو نظر انداز کیا، کوئی طرف جانے اکثر شکوہ یہی ہے کہ مرکزی حکومت وہ حالات نمٹنے کے لیے اچھا طرح کام نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ابھی تک وہ پاور شیئرنگ میں مصروف ہے۔ ابھی تک 1 سال گزرنے کے باوجود کیبنیٹ میں تکمیل نہیں ہوا، اور 35 پروونس میں سے تقریباً ابھی تک 60-80 گورنر مقرر نہیں کیا ہے۔ لاٹ آف پرابلم زیادہ ہے، پھر وہ سنگل ایشو نہیں ہے کہ وہ طالبان قندوز میں طالبان ہاتھ چلا گیا۔
جی جی، بالکل۔ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، بہت مختصر ان کو سنتے ہیں باری باری۔ چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے۔ جی جناب، کہیے۔ محمد شفیع چترال سے۔
محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں۔ افغانستان کے میرے دوست سے میں سوال یہ کروں گا کہ قندوز کے علاقے میں طالبان کا قبضہ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی مزاحمت کے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور نیٹو فورسز کا زمینی حملہ ہمیشہ افغانستان میں طالبان کے خلاف ناکام رہا ہے، اور افغانستان کے سیکورٹی فورسز جو ہے آج تک یہ پتہ کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ طالبان کو ہتھیار جو ہے یہ کہاں سے فراہم ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔
اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی شاہد احمد خان نے۔ شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
تو یہ بتائیے کہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ قندوز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کتنا ایک لمحہ فکر ہے، اور اس سلسلے میں یہاں امریکہ میں کیا سوچا جا رہا ہے؟
دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایک فوج کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اتنے عرصے اتنا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا ہو, ان کو ٹرین کیا ہو, اور ان کے ہوتے ہوئے یہ شہر جو ہے طالبان کے قبضے میں چلا جائے. اس میں جو پالیسیز وائز امریکہ نے تو ایئر اسٹرائک, ایز یو نو کہ امریکہ کی ایئر اسٹرائک ہیز آلریڈی ان پلیس, اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ فورن اسسٹنس جو ہے دی ادر فورن ادر نیٹو پارٹنر وہ اس کو ایڈوائز کریں اور اس سے افغانستان کی جو فوج ہے اس کو مزید تھوڑا بہتر کریں تاکہ وہ شہر پہ دوبارہ قبضہ کر سکیں. مشکل یہ ہوئی کہ جب اس شہر سے لوگ بچ کر اور ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے تو اب وہ طالبان نے ایئرپورٹ کا بھی محاصرہ کر لیا اور ایک بڑے امپورٹنٹ جو ایک کمیونیکیشن کی جگہ ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ افغان فورسز اور نیٹو کی جو نیٹو کے جو ایئر پاور ہے وہ مل کر اس شہر پر دوبارہ قبضہ کرے. بٹ یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ, اٹس اے ہیوج کنسرن, بہت بڑا کنسرن ہے یہ.
جی جی, شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عبدالحائی ورشان کا جو افغانستان میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ڈیلاویئر اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر مقتدر خان. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی امداد منظور ہو گئی ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم پہلے اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندے جلیل اختر نے یہ مختصر رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض کی مد میں 50 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی آٹھویں قسط کی منظوری دے دی ہے. یہ منظوری واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنرز کے ہونے والے اجلاس میں دی گئی. پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ رقم آئندہ ہفتے پاکستان کو مل جائے گی, جس سے ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائیں گی. آئی ایم ایف نے 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض دینا ہے, جس کی قسط جاری کرنے سے پہلے اقتصادی اہداف کا جائزہ لیا جاتا ہے. گزشتہ ماہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے نمائندوں کا اجلاس دبئی میں ہوا تھا, جس میں گزشتہ سہ ماہی کے اہداف کا جائزہ لیا گیا, اور پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بقول یہ تمام اہداف حاصل کر لیے گئے. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بہتر معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے, جس سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. قومی اسمبلی میں خزانہ اور اقتصادی امور کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی.
ہمارے یہاں ٹیکس پیئنگ کا رجحان نہیں ہے, اور اس رجحان کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اور ہم اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. تو آئی ایم ایف ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے کہ ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کریں, یا وہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اس میں کیوں سلو جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہینڈ ان گلو ریلیشن شپ ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر ایک ایڈیشنل مائل اسٹونز ہیں جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پورے کرتے ہیں, اور اس کا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی معیشت پہ ایک مثبت اثر ہے.
اقتصادی اشاریوں میں بہتری کے باوجود ناقدین اور عوام کی اکثریت مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی کے بحران پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبوں پر توجہ دینے سے ماضی کی نسبت صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم چلتے ہیں ایک غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال کی طرف. بلال صاحب، آپ کو خوش آمدید. احمد بلال جی، احمد بلال بتایا جا جی جی جی. تو بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت امداد دی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، کہا جاتا ہے کہ جب کچھ شرائط پورے ہوتے ہیں پاکستان میں تب اس طرح کی امداد دی جاتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کون سے شرائط ہیں جو پورے ہوئے ہیں، کس طرح کی شفافیت آئی ہے معیشت میں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ پیسہ دیا؟
دیکھیے، تو شفافیت ایک پہلو ہے اور دوسرا حکومت کو کچھ چند اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو چند اہم مائل سٹونز ہیں وہ طے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ وہ طے کر لیتے ہیں اور کچھ اس دفعہ مس بھی ہوئے ہیں، لیکن جب مس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، اور اگر وہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹیبل ہوتی ہے تو پھر وہ قسط منظور ہو جاتی ہے. اس وقت کی منظوری ہے اس میں جس چیز کی طرف ایک بار پھر اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں ابھی اس کے اوپر ایک بڑی پروگرس نہیں ہوئی، وہ ہمارا ٹیکس کا رجحان ہے، ٹیکس نہ پے کرنے کا رجحان ہے اور ٹیکس کا کلچر نہ ہونے کا رجحان ہے. تو اس کی طرف کچھ بڑی پیش قدمی نہیں ہوئی ہے، اور اس کی طرف جو ٹیکس دینے والوں کی تعداد ہے یا جو ٹیکس کا ایک اوور آل جی ڈی پی کے ساتھ ریشو ہے اس میں بھی کوئی بڑی امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو ایک بڑا اس لحاظ سے ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کے اوپر کوئی سیریس پیش رفت ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک ڈسکورس کی حیثیت سے بھی نہیں ہو رہی کہ معاشرے کے اندر یہ بحث ہوتی ہو اور لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہوں اور ہماری پارلیمانی کمیٹیاں اس کا جائزہ دیتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. تو جب تک معاشرے کے اندر یہ خود یہ احساس پیدا نہیں ہوگا، میرے خیال میں ہم ڈاکیومینٹڈ اکانومی کی طرف سے بھی نہیں جائیں گے اور شاید ٹیکس کا کلچر بھی اس طرح سے پیدا نہیں ہوگا. تو یہ تو لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک تھوڑا سا ایک نج دیتا ہے جس کی وجہ سے حکومت شاید اس جانب کچھ متوجہ ہوتی ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. انفلیشن کا معاملہ ہے، اس کو کچھ میکرو اکنامک اشاریے ہیں جن کو حکومت نے چیزوں کو بہتر کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں حکومت کی کسی حد تک تعریف بھی ہوئی ہے، اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ حکومت نے اس طرف چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طرف پیش رفت کی ہے. تو یہ ابھی جو پارلیمانی سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے
تو
میرے خیال میں درست ہے کہ اس سے ان لوگوں کی انکریجمنٹ ہوگی جو اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں.
جی بالکل. بلال صاحب، یہی سوال میں کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پر بزنس مین ہیں شاہد احمد خان جو کہ بوسٹن میں ہوتے ہیں. شاہد صاحب، آپ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے اس قرضے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ کس حد تک راغب ہوں گے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟
اور سب سے پہلے تو یہ ایک بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آئی ایم ایف بہت ایک کریڈیبل گلوبل پلیئر ہے. اگر آئی ایم ایف آپ کے کنٹری کو انڈورس کرتی ہے تو اور پیکج کو آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہے تو اس سے گلوبل انڈورسمنٹ.
جی جی.
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو یہ پیکج ہے اس کے کمپوننٹ کیا ہیں، رائٹ؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی سمجھنے والی ہے، تاکہ میں پھر اس سے ریلیٹ کروں گا جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے اس کا کیا ہوگا.
جی جی.
تو ایک تو وہ پاکستان گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ یہ فسکل ریسپانسبلٹی تھوڑی سی دکھائیں، اس کی ریسٹرینٹ جو ہے وہ بتائیں، اور اوور آل جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں ان میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو तो अब ये देखिएगा, वो तो कहते हैं IMF वाले कहते हैं कि भाई आप पब्लिक फाइनेंसिस जो है इसको इन ऑर्डर लेकर आए अपनी टैक्स कलेक्शन को, जैसे बिलावल साहब ने कहा, बिलावल साहब लास्ट टू मीट यू ऑन द ईयर वेयर, उसको जो टैक्स कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करें और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उनको जरा रैशनलाइज करें और फिर ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें और इस किस्म की जो चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर को, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसमें है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दे। अच्छा, अब इन सबके बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की फजा, ये जो अगर इस किस्म की बातें सब तमाम हो जाए तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की फजा तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मसला है जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और जो स्टेट डिपार्टमेंट एंड अदर कॉरपोरेशन की एडवाइजरीज है नॉट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, उनका क्या मसला, वो कैसे हल होगी, राइट? इम्पोर्टेंट बात तो मेरा ख्याल है वो आ जाती है।
अच्छा,
हाँ, तो आप ये देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगले महीने की 8 तारीख को एक रोड शो लेकर आ रहे हैं अमेरिका में, जिसमें ये जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनके लिए कुछ रेलेवेंट पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको ऑफलोड करने के लिए।
अच्छा, तो जी शाहिद साहब, आप और आप हमारे साथ रहें और बिलाल साहब आप भी हमारे साथ रहें, क्योंकि इस वक्त हम न्यूयॉर्क चलते हैं जहां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ लाइन पर हैं और वो अक्वामे मुत्तहिदा के सेशन को कवर कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ, आपने ये बातें सुनी जो हमारे मेहमानों, अच्छा तो ये बताइए कि पस पर्दा क्या बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि आज नवाज शरीफ बात करेंगे न्यूयॉर्क में, पस पर्दा लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, इस हवाले से कोई बातें हुई हैं और जिसकी वजह से आपके ख्याल में IMF ने भी इतना बड़ा लोन देना मंजूर किया है? जी,
ओवरऑल बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है नवाज शरीफ हुकूमत की पॉलिसी की टू फाइट एंड काउंटर टेररिज्म। एक तरह से जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया गया है उस पर यहाँ पर खासा इत्मीनान पाया जाता है और जितने भी ऐसे इदारे हैं जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को दूसरे मुल्कों में देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उस पर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान को एक पोटेंशियल मार्केट कहते हैं। तो जॉन कैरी के साथ मीटिंग थी वज़ीर आज़म की, उसमें जॉन कैरी ने जो स्टेटमेंट इशू की गई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उस मीटिंग के बाद, उसमें कहा गया कि जॉन कैरी ने वज़ीर आज़म की हुकूमत ये कह लीजिए अज़्म है हर तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का, उसको सराहा। ऑल्दो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को अभी भी लश्कर तैयबा और हक्कानी ग्रुप के खिलाफ मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है। हमारी बहुत सारे और लोगों से भी बात हुई है, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये कह लीजिए कि सफाई की जा रही है शिद्दत पसंदी की पाकिस्तान में, कराची के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कराची में 90% तक नीचे आ गई हैं किलिंग्स, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उनका ये कहना है कि जब हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि उसने किसी चीज को दुरुस्त करना है तो वो होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन एड एजेंसीज की तरफ से भी आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है उस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को एतमाद हासिल हो रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में महफूज है। और वर्ल्ड बैंक जो कर्जे दे रहा है या IMF जो कर्जे दे रहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान उनके प्रोग्राम को फॉलो कर रही है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को ये किस्तें और ये कर्जे मिल रहे हैं। जबकि अगर आपको याद हो, पीपुल्स पार्टी ने इनकी बात शरायत मानने से इनकार कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में, इसलिए IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया।
अच्छा,
था
जी जी, आप तीनों हजरात हमारे साथ रहें, 2-3 मिनट और पाकिस्तान से कुछ कॉल्स लेते हैं इस मौजू पर। लियाकतुल मुल्क ने कॉल किया है देर से, जी जनाब कहिए। लियाकतुल मुल्क गालिबन उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है।
और हेलो,
जी जी जी, कहिए कहिए कहिए।
मोहतरमा, मैं तो इस खबर को तरस रहा हूँ कि एक दिन हम IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाम कर्जे वापस करेंगे और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम जश्न मनाएंगे। لیکن معلوم نہیں کب ہماری آرزو
پوری ہوگی. میرا خیال ہے آپ کی طرح بہت سارے لوگ ترستے ہیں اس کے لیے. محمد صادق نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب کہیے. محمد صادق
جی
کہیے کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم
باجی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہیے
باجی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی دور آ چکی ہے, حکومت کے ہمارے سے ہر مسئلے حل ہو چکے, لیکن جہاں تک ٹیلیویژن کا سوال ہے وہ تو کسی بھی حکومت میں اس کی کوئی حل نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اب اس کا بہترین آ چکی ہے.
اچھا شکریہ. کیونکہ
بہت شکریہ.
جی جی. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمیں اصل میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے یہاں امریکہ میں بزنس مین شاہد احمد خان, جبکہ ایک غیر سرکاری ادارہ پلڈاٹ کے ڈائریکٹر احمد بلال نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا تھا. محمد عاطف دو تین منٹ اور رہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ہم عنقریب اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, لیکن کیونکہ محمد عاطف ہمارے ساتھ ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وی او اے کی طرف سے اقوام متحدہ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, لہٰذا ان سے ایک سوال اور پوچھتے ہیں. محمد عاطف, یہ بتائیے کہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے میں میاں نواز شریف اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے, کیا توقع کی جا رہی ہے, کون سے موضوعات پر وہ بات کریں گے؟
جی, ایک تو وہ بات کریں گے دہشت گردی پر, اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان پر, اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر. پاکستانی وزیراعظم یہ بھی بات کریں گے کہ بھارت کی طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے کنٹرول لائن پر اور ورکنگ باؤنڈری پر شیلنگ کی جا رہی ہے, فائرنگ کی جا رہی ہے. پاکستانی وزیراعظم یہ کہیں گے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے. ان کی حکومت کا یہ الیکشن کا نعرہ تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ دوستانہ اور پرامن تعلقات چاہتے ہیں, اور انہوں نے بہت سی کوششیں بھی کی ہیں, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ بھارت کی طرف سے اس کا مثبت جواب نہیں مل رہا. امید کی جا رہی ہے, میں ریپیٹ کر دوں, امید کی جا رہی ہے کہ وہ ڈوسیے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تیار کیا ہے بھارت کی انوالومنٹ پہ, پاکستان میں جو دہشت گرد کاروائیاں ہوتی ہیں ان پر, اس کا اعلان شاید پرائم منسٹر اپنی سپیچ میں کریں گے, کیونکہ آج آخری دن ہے اور کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہے, کوئی میجر ایونٹ نہیں ہے, اور ہم نے گزشتہ چار دنوں میں جب بھی امبیسڈر ملیہ لودھی سے اور فورن سیکرٹری اعزاز احمد سے یہ پوچھا کہ ڈوسیئر کب اور کس کو دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا آپ انتظار کیجیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آج پرائم منسٹر اپنی تقریر میں اس ڈوسیئر کا اعلان بھی کریں گے, اور شاید کچھ ممبر ممالک کو ان کی کاپیز بھی دی جائیں گی.
اچھا جی, کیونکہ ہمیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے اور ہم کل بھی آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ تھے محمد عاطف جو وی او اے کے نمائندہ ہیں اور اقوام متحدہ کو کور کر رہے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لہٰذا اس وقت ہم بریک نہیں لیتے اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف جاتے ہیں. موضوع جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل امریکہ میں یہ چل رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ اپنا پروگرام بیان کر رہے ہیں. ہم بات کریں گے ریپبلکن پارٹی نے جو ٹیکس کے حوالے سے منصوبے پیش کیے ہیں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں, اس وقت وہ پولز میں سب سے آگے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار طلعت رشید ہیں جو شکاگو میں ہوتے ہیں، اور یہاں واشنگٹن میں ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اقبال ترین۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ٹی وی رپورٹ اس موضوع پر تیار ہے، آپ لوگوں کو پہلے ہم دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے، جو ہی ہوتی ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن طلعت صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ طلعت رشید، آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ٹیکس منصوبہ پیش کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیب بش نے جو منصوبہ پیش کیا تھا، شاید وہ اس کی ایک نقل ہے۔ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔
جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکن جو پبلک ہے نا، وہ جو کیریئر پولیٹیشن سے تنگ آ چکی ہے، اور وہ یہ ایک قسم کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو عام آدمی کی بات سنے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو میسج وہ کر رہے ہیں، وہ ایوریج پرسن کو کلک کرتا ہے ڈائریکٹلی۔ اور ٹیکس کا ہر سال اور ہر الیکشن میں یہ موضوع آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب جیسے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 25 سے 50 جن کی انکم ہے ان پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایوریج امیرکن جو ہے وہ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اٹ ول بی ویری کاسٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے بزنس مین، آئی تھنک ہی ول فائنڈ اے وے کہ اس کو امپروو کریں۔ لیکن یہ وہی ہے کہ جب سے میری ملاقات آئی، آئی میٹ وتھ جیب ٹو، جیب بش سے ہم نے ملاقات کی، ہم نے اس کو اس کے بارے میں بتایا۔ جیب بش کا اپنا پلان ہے، وہ کیپیٹل گین ٹیکس میں اس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ وہ 35 to 20%، اور ٹرمپ جو ہے اس کو فردر 50% کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ٹو اٹریکٹ دا بزنسز اور ایوریج پرسن کو فائدہ اٹھانے کے لیے ٹرمپ کر رہا ہے۔ جو بھی ایز اے بزنس مین، آئی مین ہی از اے اسٹریٹ فارورڈ مین، آپ نے سنا ہوگا، جو بھی، کیونکہ ہی وانٹس ٹو رن دس کنٹری لائک اے بزنس۔ بزنس میں یہ ہے کہ انکم ہوتی ہے، ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو یہ شاید اس کو اس پول میں دیکھیں نا، یہ کافی آگے نکل چکا ہے، ایون دو کہ بین کارسن جو ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔
اچھا، جی جی جی، ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اقبال ترین کی طرف جاتے ہیں، اور ترین صاحب آپ کو خوش آمدید۔
آپ کی بہت شکریہ۔
تو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ بہت امیر آدمی ہیں اور امیر ترین آدمیوں میں سے ہیں، اور اس وجہ سے انہیں صنعت کاری کے بارے میں، ٹیکسز کے بارے میں دوسروں کی نسبت زیادہ معلومات ہے۔ اب اگر آپ کی نظر سے ان کا ٹیکس پلان گزرا ہو، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جو جیسے بتایا جا رہا ہے، جو $25,000 سالانہ کماتے ہیں، انہیں کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا؟ ریونیو جو ہے وہ کیسے جمع ہوگا؟
بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ ایویڈنس جو ہے، جو ثبوت کیا ہے ماضی میں، یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی جو ہے کہ اوپر سے آپ پیسے پھینکیں گے تو نیچے جو ہے وہ سب جہاں بارش ہوگی پیسوں کی، تو یہ فلسفہ ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، اسپیشلی لو ٹیک۔ انفراسٹرکچر کی بڑی بری حالت تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ تو جب تک کہ آپ انفراسٹرکچر میں، آپ ایجوکیشن میں، اسکلس ڈیولپمنٹ میں، اور یہ پرانے اسکلس مینوفیکچرنگ تو آبسلیٹ ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امریکن مینوفیکچرنگ انڈسٹری چائنا سے کمپیٹ کر سکے۔ تو ایک آلٹرنیٹو یہی ہے کہ آپ ہائی ٹیک انڈسٹری میں لوگ پیدا کریں۔ ہائی ٹیک انڈسٹری کے اسکل لوگ اوور نائٹ تو پیدا نہیں ہوتے۔ پھر یہاں پہ یونیورسٹی کا ایجوکیشن جو ہے، اٹس مور آف اے رائل پریویلیج جو کہ ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک تو ان کا پلان جو ہے وہ تقریباً 900 بلین سے لے کر تقریباً ہر سال ڈیفیسٹ ریونیو ریڈکشن ہوگی۔ یہ دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں تھنک ٹینکس نے آج ہی سی این این پہ تھوڑا سا بریف ان کا آیا ہے, اسسمنٹ آئی ہے کہ کاسٹ کیا ہوگی. تو تقریباً یوں سمجھیے کہ 10 سال کے اندر ریونیو ریڈکشن ہوگا. اب اس کے برعکس ٹرمپ صاحب بولتے ہیں کہ ہم 3% گروتھ کریں گے, اکنامک گروتھ کریں گے. اب 3% اکنامک گروتھ جو ہے وہ تو ہے پائے دستہ, ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے آنے سے اور ریپبلکن پارٹی کے رائٹ ونگ جو لوگ ہیں ان کے لیجسلیشن سے ریونیو ریڈکشن تو ریالٹی ہے, وہ تو فوری طور پہ ہو جائے گا.
اچھا, یعنی کم سرمایہ اکٹھا ہوگا کیونکہ لوگ کم ٹیکس دیں گے. جی جی,
کیونکہ سمپل سی بات ہے, اگر آپ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے
جی
تو آپ اگر اور بھی لوگوں کو بولیں گے اب آپ ہمیں ٹیکس نہ دیں تو وہ تو پیسہ کم ہوگا, ریونیو کم ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریونیو کہاں سے آئے گا. تو دو طریقے ہیں, ایک تو آپ میریکل ہو کہ آپ کے یہاں ریونیو اتنا بڑھ جائے کہ لوگ جو ہیں بڑے خوشحال ہو جائیں اوور نائٹ, اور وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس سیلز ٹیکس کے ذریعے اور تھوڑی سی انکم ٹیکس دیں, لیکن بہت سے لوگ دیں. ایسا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوا ہے کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیفالٹ ہے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں. طلعت صاحب, یہ بتائیے, جس طرح سے ترین صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اگر لوگ ٹیکس نہیں دیں گے یا بہت کم ٹیکس دیں گے, کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان پر بھی ٹیکس گھٹایا جائے گا, تو عمومی طور پر جو سرمایہ ہے اس میں تو کمی آ جائے گی. یہ سرمایہ کس طرح سے جو ہے حاصل کیا جائے گا؟
اگر آپ دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے نا ڈیموکریٹ پارٹی کہاں سے لا رہی ہے پیسہ, یہ جو ہمارے کتنے پروگرام جو ہیں وہ ان کو کاٹنا پڑے گا, یہ مسئلہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو ایکسس کیا کہتے ہیں برڈن ہے جو گورنمنٹ کے اوپر, کتنے پروگرام چل رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے کتنے لوگ ہیں جو ایکسٹرا یہاں پہ اوور ٹائمز ہے, اتنی چیزیں ہیں جن کو آپ کٹ کر سکتے ہیں. ہاں, مینوفیکچرنگ پہ ہمیں زور دینا چاہیے. مینوفیکچرنگ نمبر ون پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے یو ایس جو ہے اب سروس انڈسٹری بنتا جا رہا ہے اور مینوفیکچرنگ اٹس گوئنگ آؤٹ. تو جو بزنس مین ہے وہ اسی لحاظ سے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے مینوفیکچرنگ کو واپس لائیں, کیونکہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری بھی گرو کرتی ہے. تو دیکھیں, ایلن مسک کا گورنر ابھی جو ہے وہ بزنس مین تھا, وہ ابھی جیتا ہے اور اس نے اس کا ایلینوائز جو اسٹیٹ کو ہے وہ اس کو ایک بزنس کی طرح چلا رہا ہے, ایون دو اس نے کافی پروگرام جو ہے وہ کٹ کر دی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی. اگر جس میں 1000 آدمی ہیں 2000 آدمی ہیں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو کٹ کریں, وہ پیسہ بچائیں, آپ وہ اسے کر رہے ہیں. حالانکہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی آدمی اسٹارٹ تو کر رہا ہے نا.
اچھا, یہ بتائیے رشید صاحب, کیونکہ امریکہ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سنجیدہ امیدوار نہیں ہیں, کارلی فیورینا جو ہیں ان کے بارے میں بھی کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ بین کارسن کے بارے میں جو آؤٹ سائڈرز جس کو کہتے ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کار جو نامینیشن ہے وہ کیا جیب بش یا مارکو روبیو کو جائے گی؟
جی, جیب بش کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں آنے کے, کیونکہ جیب بش وہ اس نے یہ کہا ابھی, اگر کسی نے ملاقات کی ہم نے تو اوپنلی اس سے بات کی تھی کہ جی کہ یہ سارا جو گھپلا ہو رہا ہے یہ آپ کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ لائک مائی بردر, آئی ول چینج ایوری تھنگ, کیونکہ ان کے بہت اچھے ایڈوائزرز ہیں اور وہی چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اس سے آگے لے کے جائیں. آئی مین جیب بش از پاپولر امنگ ریپبلکن پارٹی, ٹرمپ سے زیادہ پاپولر وہ ہے, لیکن ٹرمپ جو ایوریج پرسن جو ہے وہ ٹرمپ کو لائک کر رہا ہے کیونکہ وہی بات کر رہے ہیں جو ایک آدمی سننا چاہتا ہے.
اچھا, جی جی, ترین صاحب آپ بتائیں کہ جیب بش کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو بش کے نام سے علیحدہ کرنا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جارج بش کے زمانے میں امریکہ عراق میں گیا تھا.
دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی ایک بہت بڑے ٹربیولنس سے گزر رہی ہے. ریپبلکن پارٹی کو خود اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہوگا کہ وہ ہیں کیا. جس پارٹی کو جان بینر جیسا آدمی جو کہ بہت ہی رائٹسٹ, بہت ہی بلو آئیڈ بوائے تھا ریپبلکن پارٹی کا اور رائٹ ونگ کا, وہ جن کو قبول نہیں ہے, تو جیف بش جو ہیں وہ تو لبرل آدمی ہیں ان کے لحاظ سے. تو جیف بش کے چانسز جو ہیں وہ پیسہ ہے اس کے پاس, اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اور پیسے کے سپورٹ سے آپ جو ہے انہونی کالونی نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیب بش کو کوئی پرفارم کرنا ہوگا, کوئی میرٹ ہو. ایسے لوگ جو کہ بہت ہی جو جنگ کی بات کر رہے ہیں, جو دنیا کے اندر کنفرنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی نے کنسسٹنٹلی پچھلے 10 سال کے اندر فورن انوالومنٹ کو فزیکلی کم کیا ہے, ڈی او ڈی کے ایکسپینس کو کم کیا ہے. آپ ہر جگہ پہ نہیں لگا سکتے کہ 40% 50% آپ کی جو ہے.
جی ترین صاحب, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, آئندہ بھی ہم آپ کو سنیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اقبال ترین اور ان کے ساتھ ہے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.